اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ تین طرح کے افراد وہ ہوں گے جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو میری سنت کو زندہ کرے۔ اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یاد رہے، اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور یہ انہی خوش نصیبوں کو ملے گا جن کے لیے روایات میں بطور خاص کچھ اعمال بیان کیے گئے ہیں، کچھ بشارتیں جنہیں سنائی گئی ہیں، جن پر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہوگا۔ بروز محشر وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، انہیں یہ سایہ عرش کا نصیب ہوگا۔ اور بھی احادیث طیبہ ہیں جن میں مختلف اعمال بیان کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حدیث پاک میں تین چیزوں کا جو ذکر ہوا، مسلمان سے کسی امتی سے پریشانی کو دور کرنا، سنتوں کو زندہ کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدرسین کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک اس دنیا میں وہ تنہا ہی آیا ہے، اور تنہا ہی اسے دنیا سے جانا ہے۔ دنیا میں انسان کی آمد، جب بھی کسی کی ولادت، یہ سلسلہ تو تنہا ہی اکیلے آتا ہے، اور پھر اکیلے ہی اس کو دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے۔ ہاں، زندگی گزارتا ہے تو جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس سے لوگوں کی وابستگی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ کئی چیزیں متعلق ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ جب آدمی تنہا رہتا ہے تو وہ اس کے جو بھی معاملات ہیں وہ اپنی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایک گیدرنگ میں ہوتا ہے، معاشرے میں ہوتا ہے، سوسائٹی میں ہوتا ہے، اور کسی کے ساتھ مل جل کر جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یا کام کاج کر رہا ہوتا ہے، یا بزنس کر رہا ہو، کچھ بھی، جب آپ گیدرنگ میں ہیں یا کسی کے ساتھ مل کر اور ایک معاشرے میں، ایز اے معاشرہ، ایز اے فرد جو معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو پھر انہیں کئی چیزیں دوسروں کی متعلق ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمانوں کے بھی کوئی حقوق بیان فرمائے ہیں، کوئی حقوق بیان کیے ہیں کہ ہماری ذات کی وجہ سے، ہمارے کسی قول کی وجہ سے، ہمارے کسی فعل کی وجہ سے، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، کسی بھی دوسرے کو تکلیفیں نہ پہنچیں، کسی دوسرے کے لیے اذیت کا وہ سبب نہ بنے۔ لہذا ہم نے زندگی اس انداز سے گزارنی ہے کہ ہمارا زندگی گزارنا ان کے لیے تکلیف دہ نہ ہو۔ بعض اوقات انسان اپنی آسائش، اپنی سہولت، یا اپنی خوشی، یا اپنی غمی، معاملات ہوتے ہیں، لیکن بطور خاص جب خوشیوں کے مواقع آتے ہیں، یا اسے کوئی اپنی خوشی لائق ہوتی ہے، کوئی گھر میں خوشی ہے، فنکشن گئے، پروگرام گئے، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس میں وہ بسا اوقات دوسروں کے لیے بڑا تکلیف کا سامان اکٹھا کر لیتا ہے اور دوسروں کے لیے اذیتیں وہ پہنچانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو الغرض کوئی بھی کام ہو، ہمیں ایک جو بیسک ہر ایک کا حق ہم سے متعلق ہے کہ بلا اجازت شرعی، بلا وجہ کسی کو بھی کوئی اذیت اور تکلیف والا معاملہ نہ ہماری ذات سے پہنچے۔ حتیٰ کہ ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے انسانوں تو انسان جانوروں تک کے بھی مار پیٹ اور ظلم زیادتی والے معاملات وہ منع کیے گئے، اور جب انسان کی بات آتی ہے پھر اس میں بطور خاص مسلمانوں کی بات آ جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کیا ایک مسلم کے لیے، کیا ایک امتی کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائے، من آذا مسلما فقد آذانی، کہ جو کسی مسلمان کو تکلیف دے بے شک اس نے ایسا ہے جیسا کہ مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہی جیسے اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اللہ اکبر۔ یعنی اس مسلم کے عزت میں، اس کے مال میں، اس کے خون میں ایک حرمت بیان کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر حجت الوداع کے موقع پر جب ساری مختلف جگہوں سے، مختلف قوموں سے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے مکہ مکرمہ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل اس حجت الوداع کے اندر جو خطبہ ارشاد فرمایا، بلکہ مختلف خطبات ارشاد فرمائے ہیں، ان خطبات کے اندر بطور خاص بیسک جس کے اوپر بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام فرمایا وہ انہی حقوق سے متعلق ہیں جو ایک آدمی کے دوسرے کے ساتھ متعلق ہو جاتے، یہاں تک کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، کون سے ایام ہیں، کون سے دن ہیں، حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے شہر مکہ ہے اور حج کے ایام گئے، یہ سب کچھ یہ اور مہینے کے بارے میں بھی جانتے گئے کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، عظمتوں والا، حرمتوں والا اور حج کا مہینہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ فرمایا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا شہر ہے، تو صحابہ کیا جواب دیتے رہے، اللہ و رسول و عالم، اللہ بہتر جانے، اس کے رسول بہتر جانے۔ یعنی اتنی اس قدر، یہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ سوچا، شارحین نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بالکل، یہ تو حضور بھی جانتے ہیں کہ یہ کون سا شہر، کون سا مہینہ ہے، لیکن آج بطور خاص نبی کریم علیہ السلام کسی بات کی طرف متوجہ ہمیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو وہاں پہ جس چیز کو بیان کیا کہ اس شہر کی جو حرمت گئے، مہینے کی جو حرمت گئے، اللہ اکبر، آپ نے ایک مسلم کی دوسرے مسلمان پر اس کے خون کی، اس کی عزت کی، اس کی مال کی یہ حرمتوں کو بیان فرمایا ہے، یعنی ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کو تحفظ دینا، اور کسی طرح بھی ہماری ذات سے کسی ایسے کی حق تلفی نہ ہو، یہ اسلام کا بنیادی پوائنٹ ہے اور بنیادی طور پر ایک اہم ترین یہ اسلام میں فریضہ بیان فرمایا ہے، اور مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بیان کیے گئے ہیں اس پر ایک بنیادی یہ حق بیان فرمایا گیا ہے، اور مسلمان کو تکلیف اور اذیت دینے والے کو یہ وعید سنائی گئی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کسی مسلمان کے ساتھ ایسا کیا ہے، بلکہ فرما دیا وہ ایسے جیسے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت تکلیف پہنچانا گویا کہ اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کی جو مذمت بیان کی ہے، جو وعیدوں کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے 22 پارے کے اندر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. فرمایا بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار رکھا ہے. عذاب مہینا, رسوا کر دینے والا عذاب ان کے لیے ہے, اور دنیا کے اندر بھی ان پر لعنت برستی ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت برستی ہے. کون سے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ اور یہ ایک عمل اس کا یہ بیان کر دیا کہ جب کوئی کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی, بلا وجہ شرعی تکلیف پہنچانے کا سبب بنتا ہے, اس کو اذیت پہنچاتا ہے, تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اذیت پہنچانا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کو اذیت پہنچانا ہے. الامان الحفیظ. اللہ رب العالمین نے یہ تو کافروں کے بارے میں قرآن پاک میں مختلف مقامات پر یہ وعیدوں کو بیان کیا کہ جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے, مسلمانوں کو طرح طرح کی آزمائش میں ڈالا ہے. سورہ بروج میں اس ایک ظالم بادشاہ اور اس کے تمام افراد سے متعلق وہ ظالم لوگوں کا بیان کیا گیا جنہوں نے مومنوں پر تکلیفیں پہنچائیں, مومنوں کو آگ کے اندر ڈالا گیا. قرآن پاک میں ان کے بڑے پورا سورہ بروج کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. ان آیات مبارکہ کے اندر یہ پورا اس واقعے کو بیان کر کے, اور یہ خاص طور پر یہ کہہ دیا گیا یہاں پر کہ وہ خود ہی گواہ ہیں اس بات پر جو انہوں نے مومنوں کے ساتھ کیا ہے, اور ان مسلمانوں کو جو انہوں نے اذیت پہنچائی ہے اور تکلیف میں انہیں مبتلا کیا ہے وہ خود ہی اپنے اس عمل پر وہ گواہ ہیں. مسلمانوں نے ان کا کیا نقصان کیا تھا؟ کیا صرف یہی کہ وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے تھے, اور وہ رب عز و جل جس کے لیے زمین آسمان سب کی بادشاہت اسی کی ہے, تو فرمایا وہ لوگ خود گواہ ہیں اپنے عمل پر, اور اللہ بھی گواہ ہے. اللہ بھی گواہ ہے کہ جو جانتا ہے, گواہ ہے کہ جو انہوں نے مومنوں کے ساتھ کیا. پھر آگے کیا ارشاد فرمایا, ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ارشاد فرمایا وہ جنہوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا, ان کے ساتھ یہ تکلیف اور اذیت والا معاملہ کیا, ثم لم يتوبوا اور پھر توبہ بھی نہیں کی, یعنی ایک تو ان کفار کا یہ طریقہ, پھر وہ کفار اپنے کفر کے اندر ہی رہے اور یہ توبہ بھی اس بات سے انہوں نے نہیں کی, تو ارشاد فرمایا گیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. یاد رکھیں میرے بھائیوں, اسی سورہ بروج کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی ہے یہ میرے اور آپ سب کے لیے, یہ تو ایسی ٹائٹل کے طور پہ ہمارے پاس ہونی چاہیے, ان بطش ربک لشدید. مدنی چند کے ناظرین, اللہ فرماتا ہے بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, بڑی سخت ہے. اللہ کی طرف سے بعض اوقات ڈھیل ملتی ہے, مہلت ملتی ہے, اور یہ ڈھیل دینا, مہلت دینا رب کی حکمت ہے. ایسا نہیں ہے کہ رب معاذ اللہ ان پر قدرت نہیں رکھتا, رب ان کی گرفت نہیں فرما سکتا, ایسا نہیں ہے. یہ حکمت کے تحت ان کو ڈھیل اور مہلت دی جا رہی ہوتی ہے, کسی حکمت کی وجہ سے دی جا رہی ہوتی ہے. لیکن جب رب کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر وہ پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. جب ظالم ظلم پر آتا ہے, وہ ظالم جب ظلم پر, کوئی بھی ظالم ہو, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی, چاہے وہ حکمران ہو, چاہے کوئی عہدے داران ہو, چاہے گھر کے اندر ہی ہو, جب کوئی ظلم پر آتا ہے کسی کے ساتھ معاملات کرنے میں, تو وہ بسا کا بھول جاتا ہے, کہتا ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, میری پشت پناہی کرنے والے بہت سے لوگ ہیں, میرے کو بچانے والے بہت سے لوگ ہیں, میں ہر ایک کو خرید سکتا ہوں. یاد رکھیں دنیا کے اندر تو عدالتیں بھی خریدی جا سکتی ہیں، دنیا کے اندر وکالتیں بھی خریدی جا سکتی ہیں، دنیا کے اندر فیصلے بھی اپنی مرضی کے کروائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ رب کا فرمان ہے، ان بطش ربی کا لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب ہوتی ہے تو مہلت تو ملتی ہے، لیکن جب وہ مہلت رب ختم فرما دیتا ہے تو پھر گرفت میں آتا ہے آدمی، تو پھر سوچتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ اور یہ مختلف اللہ کی، اللہ رب العالمین جب اس طرح کسی کی پکڑ کرتا ہے پھر اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ جو ظالم ہوتا ہے پھر اس پر کسی اور ظالم کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اس سے ہی بڑا کوئی آتا ہے، وہ اس پر کوئی ایکشن لے گا۔ وہ یہی انداز میں تھا کہ اس کو یہ پتا چلے کہ جب میں کسی پر ظلم کر رہا تھا تو کیسے اس کو چکی کے اندر پیس رہا تھا میں، اور آج خود چکی کے اندر پیستے ہوئے اس کی حالت کیفیت کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ظالموں کے بارے میں بڑی مذمتوں کو قرآن پاک میں بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے حوالے سے بطور خاص اس سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے فرمایا، یا ایہا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، فواللہ لا یظلم مومن مومنا الا انتقم اللہ منہ یوم القیامہ۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کی قسم کوئی مومن کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا مگر اللہ اس کا بدلہ لے گا قیامت کے دن، انتقام لے گا اس کا۔ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بدلہ لے لیتے ہیں، کچھ بدلہ لینے میں زیادتی کر جاتے ہیں، اس نے ایک پوائنٹ زیادتی کی، اس نے چار پوائنٹ زیادتیاں کر کے، اور ان کے پاس عذر ہوتا ہے کہ انہوں نے پہل کی ہے، پہل گرچہ کی ہے لیکن اس نے پھر ظلم کی ان پر انتہا کر دی۔ تو کچھ بدلے جو دنیا میں ہی آپس میں ایک دوسرے کے لوگ لیتے ہیں، بعض اوقات بدلہ لینے میں وہ تجاوز کر جاتے ہیں، بدلہ لینے میں تجاوز کر جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے، جو ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، پھر وہ اپنے بدلے اور یہ انتقام اور یہ سب کچھ اور اپنے فیصلے وہ آخرت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے ڈرنا چاہیے، ان سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا میں تو آدمی اسے نہیں لے سکا یا کچھ بھی نہیں بن پایا، جو لوگ سامنے قادر ہوتے ہیں، قدرت رکھنے والے ہوتے ہیں، ان سے تو لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ یہ ہم انتقام لے لیں گے ہم سے۔ میں کہتا ہوں ان سے زیادہ ڈرنا چاہیے جو بدلہ نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ اپنے بدلے اور فیصلے آخرت کے لیے چھوڑ دیتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسوں سے انتقم اللہ منہ یوم القیامہ، اللہ اس ظالم سے انتقام لے گا جس نے دنیا کے اندر ظلم کیا، قیامت کے دن اللہ اسے بدلہ لے گا، انتقام لے گا۔ ایک اور بات میں ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ بطور خاص یہ ایک چیز وہ دیکھیں جو خود ظلم کو برا بھی جان رہے ہوتے ہیں مگر کسی کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں ظلم کے اوپر، کوئی بڑا ظالم ہے، کوئی اس کے نیچے 10 ظالم بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اشاروں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں قرآن نے یہ تعلیم دی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں مدد کرو، گناہ کے کاموں میں نہیں کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں، سرکشی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، نیکی تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی سامنے رہے، آپ نے فرمایا، من اعان ظالما على ظلمه جاء يوم القيامه وعلى جبهته مکتوب آیس من رحمت اللہ۔ فرمایا جو کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کرے، قیامت کے دن وہ آئے گا اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، رب کی رحمت اسے نہیں ملے گی، اس کی پیشانی پر مکتوب ہوگا، لکھ دیا جائے گا، جو کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ظالم کی بھی مدد کریں، مظلوم کی بھی مدد کریں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی کہ آدمی اس کے ساتھ کوئی ہیلپ کرے، مدد کرے، ظالم کی مدد، یہ کون سی مدد؟ تو آپ نے فرمایا اگر ظالم کی مدد کرنی ہے تو یہ مدد کرو کہ اسے ظلم سے روکو، یہ بھی مدد ہے، ظلم کرنے پر مدد نہ کرو۔ وہ یہ حدیث پاک میں مذمت بیان کر دی گئی، ظلم سے روکنے میں تو مدد کر سکتا ہے انسان، ظلم سے روکنے میں مدد کر سکتا ہے، تو کبھی اتنی طاقت ہے، استطاعت ہے، ظلم سے روک لیجئے۔ کسی کو سمجھانا بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، سمجھائیے۔ کسی کے ظلم کے اوپر اس کو تھپکیاں نہ دیں، ہم شریک ہو جائیں گے تعاون کرنے میں۔ اس کو تھپکیاں دینا، اس کو اور شے دینا، اور بڑھو، اور بڑھو، تم نے اچھا کیا، اس کو سبق سکھا دیا، نہ، جب معاملہ ظلم کا ہو تو پھر آپ نے ایسا کسی کے ساتھ اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کا کلام نہیں کرنا ہے، کیونکہ ارد گرد کانوں میں جو آوازیں آتی ہیں آدمی اسی سے شے پکڑتا ہے اور مزید وہ ظلم پر اتر آتا ہے۔ تو ظالم سے انتقام، بدلہ قیامت کے دن اللہ لے گا، قیامت کے دن اللہ لے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، قدرت ہونے کے باوجود جو بدلہ دنیا میں لے سکے، اور قدرت اسے ہے، طاقت ہے، مگر پھر معاف کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم نے کہا کہ جس پہ قدرت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے، یہ تو ہے ہی ہے۔ جس کو قدرت ہو پھر بھی وہ پیچھے ہٹ جائے، معاف کر دے، چھوڑ دے، ان کے لیے حدیثوں میں بشارتیں بیان فرمائی گئی کہ یہ قدرت بھی تھی اور پھر بھی اس نے معاف کر دیا، اپنا معاملہ پیچھے کر لیا۔ یہ فضیلت والا کام، یہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن جب مظلوم بھی اس ارادوں میں ہوتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ یہ کروں گا، اگرچہ اس پر ابھی ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے پھر انتقامی کاروائی اس سے بڑی سوچ کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے نا، قاتل مقتول دونوں جہنم میں بیان فرمائے گئے، جو قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنمی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو سمجھ میں آ گیا، قتل کر رہا ہے، مقتول کیوں جہنمی بن رہا ہے، مقتول کیوں دوزخ میں جائے گا؟ فرمایا یہاں اس مقتول کا بھی ارادہ یہ تھا کہ وہ اس کو بھی قتل کرے۔ دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے جب ہیں، یہ اس کو مارنے کے لیے اور وہ اس کو مارنے کے لیے، تو قاتل کامیاب ہو گیا، بالفرض اس نے مار ڈالا، لیکن چونکہ اس کی بھی بری نیت یہی تھی کہ میرا وار چلے گا، میں اس کو ماروں گا، تو فرمایا یہ دونوں، یہ قتل کرنے کی وجہ سے، وہ ارادہ قتل کے عزم کی وجہ سے، ان کو یہ جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو انسان سے جتنا ہو سکے وہ ان گناہوں سے خود بھی روکے، اور دوسروں کو روکنا ہے، حتی الامکان اسے دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنی ہے، مظلوم سے ظلم کو دور کرنا ہے، ظالم کو ظلم پہنچانے سے روکنا ہے۔ تو مدنی شہر کے ناظرین، ظالم کو ظلم سے روکنا ہے، اور ظالم کو اس بات سے ڈر جانا چاہیے، مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے نا، جو آہ ہوتی ہے، فرمایا یہ قبول ہی قبول ہوتی ہے، یہ سارے حجاب ختم ہو جاتے ہیں جو مظلوم کی بد دعا نکلتی ہے، جو مظلوم کے حوالے دیں۔ فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے تم بچو، کہ وہ اللہ سے سوال کرتا ہے، یا اللہ مجھے میرا حق دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَمْنَعْ ذَا حَقٍ حَقَّهُ، فرمایا اللہ پھر روکتا نہیں ہے کسی حقدار کا حق، وہ اللہ اسے دیتا ہی دیتا ہے، اور وہ رب سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میرا حق مجھے دے، میرا حق مجھے دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے تمام کاموں سے بچنے کی توفیق دے کہ ہم کسی پر ظلم اور زیادتی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، اللہ ہمیں اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے مدنی چین کے ناظرین، تو یہ معاشرے کے اندر امن، سکون، بردباری، آپس میں حلم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی، یہ سب چیزوں میں اضافہ ہوگا۔ گھر بھی امن کے گہوارے بنیں گے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی، خاندان کے اندر بھی، کمیونٹی میں بھی، مختلف آپس کے اندر جو تعلقات ہیں اس میں بھی بہتری آئے گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں ہم آخر کے اندر آپ کے کچھ سوال، کچھ کالز، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
یہ پوچھنا ہے کہ جمعہ والے دن دو فرض لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، سنتے وغیرہ نفل نہیں پڑھتے، زیادہ تر آج کا رواج ہو گیا ہے کہ جی فرض صرف دو پڑھ جاؤ بس، فرض ضروری نہیں، سنتا نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں، اس بارے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔
جمعہ والے دن صرف دو فرض پڑھ کے چلے جانا اور کہنا فرض ضروری ہے، بے شک فرض کی اہمیت اپنی جگہ ہے، فرائض بالکل وہ مقدم ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سنتوں کو بالکل ترک کر دیا جائے۔ اور ایک تعداد ہے لوگوں کی جو آتے ہی خطبے کے ٹائم ہے جمعہ والے دن اور جاتے سب سے پہلے نہ خیال کریں گے نماز ختم ہوئی ہے، دعا مانگنی ہے، پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان کو کوئی کسی کی پرواہ نہیں، وہاں کا ماحول خراب کر رہے ہوں، جتنے لوگ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، ذکر و درود کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بس ان کو اپنی دو فرض پڑے اور وہ بھاگ نکلے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ معاملہ تو زیادہ سخت نا کہ آدمی پڑھے صرف دو، قبلیہ سنتیں چار، یہ بھی مؤکدہ ہیں، جمعہ کے دو فرض کے بعد والی چار سنتیں یہ بھی مؤکدہ ہیں، اور سنت موقعہ کے ترک کی عادت بنانے سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ زہر سے پہلے بھی چار سنت ہم پڑھتے ہیں نا، موقعہ ہے، عام بھی زہر کے بعد جب دو سنت پڑھ رہے ہیں وہ بھی موقعہ ہیں، تو جمعۃ المبارک کے دن دو فرض تو ہم نے پڑھے، لیکن اس سے پہلے کی چار سنت وہ بھی موقعہ ہیں، اور بعد والی چار سنتیں وہ بھی سنتیں موقعہ ہیں۔ ہونا تو یہ بھی چاہیے کہ یہ بھی پہلے کی چار بھی پڑھیں، بعد کی چار بھی پڑھیں، پھر اس کے بعد جو دو سنت اور دو نفل ہیں وہ بھی پڑھیں، لیکن جو مؤکدہ سنتیں ہیں ان کو تو ترک نہ کریں، ان کو تو ایسا نہ کریں۔ تو یہ عادت بالکل جو بنا لیتے ہیں وہ غلط بناتے ہیں، ان کو اپنی اس عادت کو تبدیل کرنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں جنہوں نے عادت بنا کر اس طرح کی سنت مؤکدہ کو ترک کیا ہے، وہ اس گناہ سے توبہ بھی کریں اور آئندہ بالکل بھی اس چیز کا اہتمام کریں۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے، بالخصوص مساکین کے لیے، غربا کے لیے حج فرمایا گیا ہے، حج کا دن ہے جمعہ، ہمارا ایک اسلامی ایونٹ ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن جمعے کو فرمایا گیا ہے، تو اس کو اہتمام کے ساتھ ہی ہمیں پڑھنا چاہیے، اور جتنی رکعات ہیں وہ بھی پڑھیں۔ عموماً ہمارے یہاں مساجد میں جمعہ سے پہلے خطبات ہوتے ہیں، واعظ ہوتے ہیں، بیان ہوتے ہیں، ان میں بھی جا کے شریک ہوں۔ یہ ہفتے میں ایک کلاس گویا کہ ہم لے رہے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر یہ واعظ سنتے ہیں، وہ دین کی باتیں سنتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بڑی اپنے اندر تبدیلی نظر آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں درست طریقے سے جمعۃ المبارک کا بھی اہتمام کرتے ہوئے جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مزید سوال۔
میرا سوال یہ ہے کہ عورتیں نا جو کنگھی دیتی ہیں تو اس میں سے جو بال نکل آتے ہیں اکثر معاشرے میں ہے، یہاں پہ لوگ گلی محلے کے اندر آواز دے کے خرید رہے ہوتے ہیں، 5,000-6,000 پیسوں کی لالچ میں وہ بال بھیج دیے جاتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟
عورتوں کے جو بال کنگھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بال سنبھال کے رکھ لیتی ہیں اور پھر پھیری پہ جو آنے والے افراد ہوتے ہیں ان کو وہ بیچ دیتی ہیں، یہ جائز عمل نہیں ہے۔ ہمارے جسم کے یہ اعضاء، چاہے وہ بال ہوں یا کوئی بھی عضو ہوں، اس کی یہ خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی شریعت نے عزت اور تکریم بیان کی ہے کہ یہ اعضاء اور ان چیزوں کی خرید و فروخت گویا کہ ان کو ذلت پر پیش کرنا ہے، اور ہم ان اعضاء کے مالک بھی نہیں ہیں کہ ہم چاہیں کہ میرا ہاتھ کٹ جائے میں فلاں کو بیچ دوں، یہ جسم کا حصہ فلاں کو بیچ دوں، نہ نہ نہ، اس کی شریعت ہمیں اس طور پر اجازت نہیں دیتی۔ تو جو بال بھی خواتین کے سر سے نکلتے ہیں کنگھی کے دوران نکلتے ہیں، ان کو تو ویسے بھی شریعت کا یہ حکم یہ ہے کہ ان کو چھپانا ہے، کہیں دفن کر سکتے ہیں تو دفن کر دیں، ورنہ ایسا ان کو لوگوں کے سامنے پھینکنا بھی نہیں ہے، اور یہ تو اٹھا کر بیچ دینا اور اس سے یہ آمدنی کر لینا پیسے کچھ, تو یہ چند سکے تو مل جائیں گے, چند روپے مل جائیں گے, لیکن یہ شرن جائز نہیں ہے. لہذا اس طریقے سے جو بال بیچے جاتے ہیں ان کی خرید و فروخت کی جاتی تو شریعت مطہرہ میں بالکل سخت اس کی ممانعت, اور یہ ناجائز اور گناہ والا کام ہے. جی مزید سوال.
گاہک کو سامان دکھاتے وقت دکاندار کا ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا کیسا, برائے کرم ارشاد فرما دے.
یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات, جب کبھی گاہک کو کوئی چیز دکھانی ہوتی ہے تو پھر سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد, کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, یہ لوگ کہتے ہیں, اس طرح کے بولتے ہیں. یاد رکھیں ذکر اللہ کرنا اچھی بات ہے, لیکن اس کے کچھ مواقع ہیں اور کچھ ایسی جگہیں جہاں ذکر اللہ منع ہے, کیونکہ وہاں آدمی کا مقصود ذکر نہیں ہے, وہاں آدمی کا مقصود کچھ اور ہو جاتا ہے. اپنی چیز ہے اس کو نہیں نہیں دیکھیں, ماشاءاللہ یہ تو اتنی خوبصورت ہے, یہ ہے وہ ہے, تو یہ آپ چیز کی عمدگی بیان کرنا چاہ رہے ہیں, ذکر مقصود نہیں ہے یہاں پر, تو یہ ناجائز ہے, یہاں ناجائز ہے. آپ دل میں کرتے نہیں, اس ٹائم گاہک آ گیا تو اب آپ دل میں کر لیں ذکر. آپ جو گاہک کو سامان دکھاتے ہوئے بطور خاص یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اور یہ چیزیں, اپنی چیز کی عمدگی اور اچھائی بیان کرنا یہ مقصود ہوتا ہے, اور اس کا بالکل واضح طور پر فقہ اعظم نے, فقہ اکرام نے اس کو ناجائز فرمایا ہے, کہ یہاں ذکر اللہ سے مقصود اللہ کا ذکر نہیں ہے, بلکہ یہاں لوگوں کو تاکہ وہ چیز بک جائے اور اس کو اچھی لگے اور وہ چیز لے لے. بھئی آپ ویسے بتائیں, جھوٹ شریعت میں بالکل منع ہے, تجارت میں اور سختی سے اس کی ممانعت ہے, دھوکہ ویسے ہی منع ہے, دھوکہ دے کر اپنی چیزیں بیچنا اس کی اور سختی سے ممانعت ہے. تو آپ اچھائی جو اس کی ہے سو ہے, اس کے اندر مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر اس کے اندر ایسا ذکر و درود کو شامل کر لیں تو بہرحال اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ذکر و درود کرنا منع نہیں ہے, آپ کرتے رہیں سارے دن دکان پر بیٹھ کر کرتے رہیں, آپ چلتے پھرتے کرتے رہیں, آپ لیٹے ہوئے ذکر و درود کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر لیں, بہتر یہ پاؤں سمیٹ لیں آپ ذکر و درود کریں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ ذکر کہاں سے منع ہوگا, ذکر منع نہیں ہے, لیکن کچھ جگہ ہے نا ایسی, اب آپ ناپاکی کی جگہ پہ کھڑے ہیں, ناپاکی والی جگہ سے گزر رہے ہیں, تو اب آپ کو یہ کہا جائے گا یہاں ذکر اللہ موقوف کر دیں, یہاں آپ ذکر نہ کریں. اسی طرح خرید و فروخت کا جب معاملہ آتا ہے تو اب چونکہ اللہ کی رضا اور ذکر اللہ مقصود یہاں پہ نہیں ہے, اپنی چیز کی بہتری بتانا مقصود ہے, تو اب یہاں بھی آپ موقوف کر دیں, اب آپ اس وقت ذکر اللہ زبان پر جاری نہ رکھیں. مدرسہ شہر کے ناظرین, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا, اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہمیں سیکھنے والا بھی بنائے, سمجھنے والا بھی بنائے, اور مجھے آپ کو اس پر عمل کی بھی توفیق دے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں, اللہ نیکی کی توفیق دے. آمین. بجاہ نبی جل امین, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام.